بدھ 18 مئی کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. امریکی سینٹ نے ایسا قانون منظور کر لیا جس کے ذریعے سعودی عرب پر 11 ستمبر کے حملوں کا مقدمہ دائر ہو سکے گا, مگر تجزیہ کار نے انتباہ کیا.
اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو انٹرنیشنل لا کا وائلیشن ہوگا یہ, اس لیے کہ امریکہ بہت ہی ولنریبل ہے اس تعلق سے. کوئی عراقی شروع کر سکتا ہے امریکہ کو جو انویژن ہوا عراق پر.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. امریکی سینٹ میں ایک بل منظور کیا گیا ہے جس کے تحت 11 ستمبر کو امریکہ پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سعودی عرب کی حکومت پر مقدمہ کر سکیں گے. اب یہ بل ایوان نمائندگان میں پیش کیا جائے گا. تابندہ کوکب.
اگرچہ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ وہ اس بل کو ویٹو کر دیں گے, لیکن ڈیموکریٹک جماعت کے سینیٹر کا کہنا ہے کہ وہ پر اعتماد ہیں کہ صدر اوباما کا ویٹو نہیں مانا جائے گا. سعودی عرب کی حکومت 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کرتی رہی ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر باراک اوباما کو اس بل پر شدید تحفظات ہیں اور مشکل ہے کہ وہ اس بل پر دستخط کر کے اسے قانون بننے دیں گے.
پاکستان کے میدانی علاقے بالخصوص صوبہ سندھ میں اس وقت گرمی کی شدید لہر جاری ہے, جہاں کئی علاقوں میں گرمی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. پاکستانی محکمہ موسمیات کے سینئر اہلکار ڈاکٹر محمد حنیف نے بی بی سی کو بتایا,
آج دن کے وقت بھی ملک کے تمام میدانی علاقوں میں شدید گرمی تھی. سندھ اور بلوچستان میں گرمی کی لہر مزید 2 دن تک, جبکہ ملک کے بالائی علاقوں میں مزید 1 دن تک جاری رہے گی. اور کل دن کے وقت بھی پنجاب کے پی کے سندھ بلوچستان میں مطلع صاف ہوگا. میدانی علاقوں میں دھوپ کی حدت تیز ہوگی, جبکہ خطہ پوٹوہار کشمیر ہزارہ ڈویژن کے کچھ حصوں میں اگلے 24 گھنٹوں میں اور کچھ حصوں میں اگلے 36 گھنٹوں کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے.
سعودی عرب میں حکام نے خبردار کیا ہے کہ عمرے کے ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بعد زائرین کو ملک میں رہنے میں مدد دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. آج یہ احکامات سعودی ڈائریکٹریٹ جنرل آف پاسپورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے. ان احکامات میں کہا گیا ہے کہ ایسے سعودی شہری جو غیر ملکی افراد کو عمرے کی ادائیگی کے لیے جاری ہونے والے ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بعد ان کے مزید قیام میں مدد کریں گے, انہیں بھی جرمانے اور قید کی سزا دی جائے گی. نائجیریا کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ سن 2014 میں شدت پسند گروہ بوکو حرام کے ہاتھوں اغوا کی جانے والی اسکول کی طالبات میں سے ایک طالبہ مل گئی ہے. ادھر متحدہ عرب امارات کی ایک عدالت نے ایک عورت کو ملک بدر کرنے اور اس پر جرمانہ کرنے کی سزا سنائی ہے جو اپنے شوہر کی نجی زندگی میں مداخلت کی مرتکب ہوئی تھی. ذیشان حیدر.
مقامی میڈیا کے مطابق عورت نے اپنے شوہر پر شک کیا تھا کہ اس کا کسی اور خاتون کے ساتھ معاشقہ ہے. اسی وجہ سے خاتون نے اپنے شوہر کا موبائل فون کھنگالا اور اس میں موجود تصاویر منتقل کی. شوہر نے اس بارے میں حکام کو آگاہ کیا اور پھر ان کی زوجہ کے خلاف سائبر کرائم کے قانون کے تحت مقدمہ چلا, جو کہ کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی کے معاملات میں تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. جن خاتون کو سزا سنائی گئی ہے وہ عرب تارکین وطن ہیں جو متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں. انہیں 40,000 امریکی ڈالرز کا جرمانہ کیا گیا ہے اور انہیں اب ملک بدر بھی ہونا پڑے گا.
فلسطین کے صدر محمود عباس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں قومی عجائب گھر کا افتتاح کر دیا ہے جو 2,40,00,000 ڈالرز کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے. وہاں جاری تنازع کی وجہ سے فی الحال اس عجائب گھر کے تمام ہالز خالی ہیں اور وہاں کچھ بھی نہیں رکھا گیا. اس عجائب گھر کی افتتاحی تقریب میں فلسطینیوں کی نقل مکانی کے پہلو اجاگر کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی, لیکن وہ تقریب عجائب گھر کے ڈائریکٹر اور بورڈ کے درمیان اختلافات کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کا ادارہ ایک نئی مہم شروع کر رہا ہے جس میں اس نے نجی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ دنیا بھر میں 20,00,000 افراد کو پناہ گاہیں فراہم کرنے کے لیے رقوم فراہم کریں. ظفر سید.
اقوام متحدہ کے ادارے نے 50 کروڑ ڈالر جمع کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ اس کے بقول پناہ گزینوں کی اس بڑی تعداد کی مدد کی جا سکے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک نہیں دیکھی گئی تھی. اس رپورٹ کی رونمائی کے موقع پر اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ہائی کمشنر فلپو گرانڈی کا کہنا تھا کہ ہر پناہ گزین کے لیے پناہ مہیا کرنا اس کا بنیادی انسانی حق ہے.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. عراقی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز نے مغربی شہر رتبہ کا کنٹرول شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے واپس لے لیا ہے. وزیر اعظم حیدر العبادی کا کہنا ہے کہ فوجیوں اور ان کے مقامی حامیوں نے مل کر وہاں ملک کا قومی پرچم لہرا دیا ہے. اور فیس بک کے بانی مارک زکربرگ آج امریکی سیاست کے کئی اہم قدامت پسند سیاستدانوں سے ملاقات کر کے فیس بک ٹرینڈز کے بارے میں ان کے خدشات دور کرنے کی کوشش کریں گے. تفصیل کے ساتھ ارم عباسی.
فیس بک پر پچھلے دنوں الزام لگایا گیا تھا کہ وہ اپنے ٹرینڈنگ ٹاپکس کے فیچر میں رد و بدل کرتا ہے اور صرف ترقی پسند خیالات اور ویب سائٹس کو ہی ترجیح دیتا ہے اس مواد پر جو امریکہ میں دائیں بازوں کی نمائندگی کرتا ہو۔ مارک زکربرگ نے اس خبر کی تردید کی ہے جو ایک تکنیکی خبروں کی ایک ویب سائٹ پر چھپی تھی، جس میں فیس بک پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ کسی بھی موضوع کی مقبولیت کا فیچر انسانوں سے کنٹرول کراتی ہے، نہ کہ زیادہ پڑھے جانے کے اصول کی بنیاد پر خودکار نظام کے ذریعے۔ فیس بک نے آج کی ملاقات کے لیے 6 سیاستدانوں کے ناموں کی فہرست جاری کی ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں پینما لیکس کے معاملے پر حکومت اور حزب اختلاف میں ایک 12 رکنی کمیٹی کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے اور یہ آج اس کی تفصیل سربین میں بھی شامل ہے۔ لیکن آئیے پروگرام اس وقت شروع کرتے ہیں اس خبر سے کہ امریکہ کی سینٹ نے اس بل کو منظور کر لیا ہے جس کے تحت امریکہ پر 11 ستمبر 2011 کے حملوں، یعنی 9/11 حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سعودی عرب کی حکومت کے خلاف مقدمہ کر سکیں گے۔ جسٹس اگینسٹ اسپانسرز آف ٹیررزم یا جیسٹا کہلانے والا یہ بل اب امریکی ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں پیش کیا جائے گا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے ایمن خواجہ سے۔
امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ وہ اس بل کو ویٹو کر دیں گے، لیکن ان کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹرز نے کہا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ صدر اوباما کا ویٹو نہیں مانا جائے گا۔ سعودی عرب 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کرتا ہے۔ تاہم اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو ستمبر 11 کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ امریکی عدالتوں میں سعودی عرب کی حکومت پر مقدمہ کر سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر اوباما کو اس بل کے بارے میں شدید تحفظات ہیں اور مشکل ہے کہ وہ اس بل پر دستخط کر کے اس کو قانون بننے دیں گے۔ اس بل کو ڈیموکریٹک پارٹی کے نیو یارک کے سینیٹر چک شومر اور ریپبلکن جماعت کے ٹیکسس سے سینیٹر جان کورنن نے پیش کیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ سینٹ سے منظوری کے بعد اب ایوان نمائندگان بھی اس کی منظوری دے دے گا۔ سینیٹر شومر کا کہنا تھا کہ آج سینٹ نے یہ متفقہ طور پر واضح کر دیا ہے کہ لواحقین دہشت گردی کی کارروائی کرنے والوں کا احتساب کر سکیں، چاہے وہ ملک ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے بقول یہ ان ملکوں کے لیے تنبیہ ہوگی جو امریکہ کے خلاف دہشت گردی کی مدد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پر اعتماد ہیں کہ یہ بل ریپبلکن جماعت کی اکثریت والے ایوان نمائندگان میں منظور ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایسا قانون بنایا گیا تو وہ امریکی بانڈ بیچ دے گا، یعنی کہ اربوں ڈالر امریکی معیشت سے نکال لے گا۔ لیکن سینیٹرز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی یہ دھمکی محض زبانی جمع خرچ ہے۔ اس بل کی منظوری کے لیے سینٹ کے کئی ڈیموکریٹ سینیٹرز نے اوباما کے خلاف جاتے ہوئے اس بل کے حق میں ووٹ دیا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی ایمن خواجہ سے۔ لیکن اس بل کے قانون بننے کے امکانات ہیں کیا؟ یہ سوال میں نے پوچھا واشنگٹن میں ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائی سے۔
دیکھیں، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اگر قانون بن جاتا ہے یہ بل، تو امریکی شہری دہشت گردی سے متعلق معاملوں میں غیر ملکی اداروں یا ان کے حکومت کے جو کچھ لوگ ہیں ان کے خلاف امریکی عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ یہاں امریکہ میں 1976 کا ایک قانون ہے جس کے تحت دوسرے ملکوں کے خلاف یہاں کی عدالت میں مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس بل میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی معاملہ دہشت گردی سے متعلق ہو تو پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ویسے تو سینیٹروں کا کہنا ہے کہ اس میں خاص خاص طور سے سعودی عرب کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے، لیکن اس کی جڑ میں دیکھا جائے تو معاملہ وہی ہے، کیونکہ امریکہ میں بہت سارے ایسے افراد ہیں، خاص طور سے ایسے لوگ جن کا کوئی اپنا 11 ستمبر کے حملوں میں مارا گیا تھا، ان کی سوچ یہ ہے کہ اس حملے میں کہیں نہ کہیں سے سعودی حکومت کے کچھ لوگوں کا کوئی کردار تھا، اور ان میں سے بہت لوگوں نے کوشش بھی کی ہے پہلے ان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی، لیکن ظاہر ہے وہ ناکامیاب رہے ہیں. تو یہ بل اگر قانون بنتا ہے تو یہ ممکن ہو سکے گا.
اچھا، لیکن برجیش آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا امکان ہے کہ یہ قانون بن جائے گا؟
دیکھیں، ابھی تو فی الحال اس بل کو قانون بننے سے پہلے ایوان نمائندگان میں پاس ہونا ہوگا، اور پھر اس پر صدر اوباما کے دستخط ہونے ہوں گے، تبھی یہ قانون بنے گا. اوباما انتظامیہ اس بل کے بالکل خلاف رہا ہے، اور اس کے خلاف بہت جم کے انہوں نے لابنگ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس سے دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی امریکہ پر مقدمہ دائر کرنے کے لیے دروازہ کھلے گا، اور امریکہ کے جو اتحادی ملک ہیں اور وہاں کی جو عدالتیں ہیں وہاں کی مشکلیں اور بڑھیں گی اس سے. اور صدر اوباما نے کہا ہے کہ وہ اسے روکنے کے لیے اپنے ویٹو پاور کا استعمال کریں گے، لیکن اگر یہ بل 2/3 اکثریت سے پاس ہو گیا تو ویٹو پاور کارگر نہیں رہے گا.
تو آپ کے خیال چانسز ہیں، امکانات ہیں اس بات کی؟
ہو سکتا ہے، کیونکہ خاص بات یہ ہے کہ اس بل کو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کی حمایت مل رہی ہے. 11 ستمبر کا حملہ آپ جانتی ہیں کہ کافی سینسیٹیو معاملہ ہے یہاں پر، اور اس معاملے پر کوئی بھی سینیٹر یا کانگریس کا دوسرا ممبر عوام کے خلاف نہیں دکھنا چاہے گا، اور وہ بھی اگر ہم انتخابی سال کی بات کر رہے ہیں تو. اور جو 11 ستمبر کے حملے پر 2002 کی جو جانچ رپورٹ بنی تھی اس کے 28 پنے سعودی عرب سے متعلق تھے، لیکن انہیں ابھی بھی پبلک نہیں کیا گیا ہے. اوباما انتظامیہ کہہ رہے کہ ہم پبلک کریں گے، اور امید یہ ہے کہ اگر عوام میں یہ پیغام جاتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا پختہ ثبوت جسے ہم اسموکنگ گن کہتے ہیں وہ نہیں ہے سعودی عرب کے خلاف، تو شاید یہ بل کے لیے ویسی حمایت نہیں رہ جائے. لیکن ابھی وہ دیکھنے کی والی بات ہوگی کہ اگر وہ پبلک کر بھی دی جاتی ہے تو وہ کتنا کارگر ہوتا ہے.
تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو 28 صفحات ہیں 11 ستمبر کے حملوں کے کمیشن کی رپورٹ کے، وہ افشا ہو سکتے ہیں، وہ ڈی کلاسیفائی ہو سکتے ہیں.
جی بالکل، کیونکہ اوباما انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے جا رہے ہیں، دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ وہ کب کرتے ہیں.
اچھا، ویسے برجیش آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کی انٹرنل جو پولیٹکس ہے، جو اس کی اپنی اندرونی سیاست ہے، اس کے تناظر میں اس قانون سازی کا اصل ہدف یا ٹارگٹ کون ہے؟ سعودی عرب ہے یا صدر اوباما ہے؟
دیکھا جائے تو ملا جلا ہے کافی حد تک، لیکن زیادہ حد تک اگر زیادہ ہم اس کو دیکھیں تو کافی حد تک سعودی عرب ہے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ویسے بھی کانگریس میں جو تعلقات ہیں ان میں ایک تلخی نظر آئی ہے، کڑواہٹ نظر آئی ہے، اور بہت سے ایسے ممبر ہیں، سینیٹر ہیں، جنہوں نے بات کی ہے کہ سعودی عرب کے خلاف ہمیں اور سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا یہ صدر اوباما کے خلاف یہ بل ہے، وہاں اگر صرف ریپبلکنز کی طرف سے یہ بل آ رہا ہوتا تب یہ بات مانی جا سکتی تھی، لیکن اس کو ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں ہی کی حمایت مل رہی ہے، اور جیسا کہ سینٹ میں آپ نے دیکھا بالکل یونانیمس، اور وہ بھی وائس ووٹ سے یہ پاس ہو گیا.
یہ تھے واشنگٹن سے نامہ نگار برجیش اپادھیائے. اور اس سارے معاملے میں پھر سعودی عرب کہاں کھڑا ہے، اس پر میں نے بات کی سینئر صحافی اور سعودی امور پر نظر رکھنے والے صحافی راشد حسین سے. ان سے میں نے پوچھا کہ جب یہ قانون سازی شروع ہوئی تھی تو سعودی عرب نے دھمکی دی تھی کہ وہ امریکہ میں سے اپنا سرمایہ نکال لے گا، جس میں 700 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری بھی ہے. میں نے راشد حسین سے پوچھا کہ اب سعودی عرب کا موقف کیا ہے.
دیکھیے، دو چیزیں ہیں امبر اس میں. وہ جو 750 ارب ڈالر کی فگر تھی وہ غالباً حتمی نہیں ہے، کیونکہ کل پرسوں یو ایس ٹریجری نے ایک اور فگر بھی ریلیز کی ہے کہ جو ڈیٹس انہوں نے ٹریجری کے خریدے رکھے ہوئے اپنے پاس وہ 160 ارب ڈالر اس کے علاوہ ہے. تو یہ فگر 750 کی کوئی حتمی نہیں ہے، اور اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جو سعودی انویسٹمنٹس ٹوٹل ہیں امریکہ میں وہ اس سے شاید کہیں زیادہ ہو. جہاں تک ان کے ریئیکشن کی تعلق ہے, دیکھیے وہ جو گزشتہ مارچ کا جو ریئیکشن تھا وہ ایک آف دا کف اسٹیٹمنٹ تھا غالباً عادل اور جبیر صاحب کا, کہ اگر اس طرح کی بات ہوئی تو یہ 750 ارب ڈالر جو وہاں ہم نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں وہ بھی ہم وہاں سے واپس لے سکتے ہیں. اور آج جو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ کسی حد تک ایک ٹون ڈاؤن اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس سے ایک جنگل کا قانون دنیا میں آ جائے گا کہ جو جس کو چاہے گا. وہ جو ایک سوورن امیونٹی کی بات ہوتی تھی کہ جو ریاستوں کو جو ایک طرح سے امیونٹی ملی ہوئی تھی وہ نہیں ہوگی, اور اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ امریکہ پر بھی پھر اس طرح کے دنیا میں ہر جگہ کیسز ہو سکتے ہیں. اور یہ وہ تشویش ہے جس کا خود وائٹ ہاؤس نے اظہار کیا ہے, لیکن اس کو ایک دوسرے تناظر میں بھی دیکھنا پڑے گا امبر
جی.
وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں یقیناً اب مسائل آ رہے ہیں
جی. سجاد راشد, ادھر میں آپ سے پوچھوں, آپ نے کہا کہ یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی اس قانون سازی کی مخالفت کی گئی ہے, اور معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک اندرونی جو امریکی سیاست میں ایک کانفلکٹ ہے جو کانگریس اور صدر اوباما کے درمیان ہے. اب اس ساری سچویشن میں جو سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات ہیں, سعودی عرب اس چیز کو کس طرح آپ کے خیال میں اس کا کیا موقف ہوگا, کس طرح سے یہ اس کو ہینڈل کرنا چاہے گا؟
دیکھیے سعودی عرب یقیناً جو وائٹ ہاؤس کا سٹینڈ ہے وہ سعودی عرب ان کو کسی حد تک سپورٹ کرے گا, لیکن یہ جو بل آ رہا ہے یہ ایک بائی پارٹیسن قسم کا بل آ رہا ہے جس میں ڈیموکریٹس بھی ہیں اور ریپبلکنز دونوں کے دونوں انوالو ہیں, اور اس کو وائٹ ہاؤس کسی حد تک روکنے کی کوشش کر رہا ہے. وائٹ ہاؤس نے کچھ اور آئیڈیاز بھی دیے ہیں کہ اس بل کو اگر اس طرح سے نہیں کیا جائے, اگر کچھ اور کیا جائے تو اس پہ کیا بات ہو سکتی ہے, وہ کس حد تک اس وقت اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, کیا وہ بہت دیر تو تاخیر تو نہیں ہو چکی ہے, یہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں. لیکن سعودی عرب لامحالہ اس وقت وائٹ ہاؤس کی طرف دیکھے گا, لیکن میں اس سے ایک اگلا اسٹیپ کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ ان تمام کچھ کے باوجود سعودی عرب میں ایک خیال اب جاگرتی ہو چکا ہے کہ وہ اب امریکہ پہ اپنے انحصار کو انہوں نے کم کرنا ہے, چنانچہ اس کی طرف ایک پہلے سے پیش قدمی جاری و ساری ہے. اگر یہ بل آئندہ آگے بڑھتا ہے اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں پاس ہونے کی طرف بھی جاتا ہے تو غالباً وہ جو پیش قدمی ہے اس میں مزید تیزی آئے گی کہ سعودی عرب بجائے واشنگٹن کے کہیں اور دیکھنے کی کوشش کرے گا کچھ اور تعلقات, اور اس میں کس حد تک اسے کامیابی ملے گی نہیں ملے گی, کس حد تک وہ پریکٹیکل ہے نہیں ہے وہ ایک الگ سوال ہے.
تو اگر ایسا ہے, اگر سعودی عرب کو یہ اب ریئلائزیشن ہوا ہے یا احساس ہوا ہے کہ امریکہ پر اتنا انحصار نہیں کرنا چاہیے اور کوئی اپنے اور آپشنز دیکھیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کسی بند گلی کی طرف تو نہیں چلا جا رہا, اور کیا اس نے جو صورتحال ہے اس کے حالات کا صحیح ادراک کیا ہے, صحیح تقاضا کیا ہے, کہیں مس جج تو نہیں کر لیا ہے سچویشن کو؟
دیکھیں غالباً مس جج نہیں کیا ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سگنلز بہت دنوں سے آ رہے ہیں سعودی عربیہ میں کہ اب اس کو دیکھیں. سب سے پہلی بات جو اس کا انحصار ہے امریکہ پر وہ جو وہ سیکیورٹی امبریلا کی بات ہوتی رہی ہے, اور وہ سیکیورٹی امبریلا کے حوالے سے سعودی عرب میں یہ بالکل خیال آ گیا ہے کہ اب وہ امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ 34-35 ملکوں کی جو ایک الائنس کی بات ہو رہی ہے, اینٹی ٹیرر الائنس کی, وہ بھی کسی حد تک اسی کا شاخصانہ ہے کہ امریکہ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ خیال اس وقت اور بڑھا جب ایران سے اور امریکہ کی ڈیل ہوتی ہے, یہ خیال اس وقت اور بڑھا جب اوباما کا وہ اٹلانٹک میں سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ سعودی عرب کو اپنی چیزوں کو تبدیل کرنا چاہیے, اپنی پالیسیز کو, خصوصاً ایران کے حوالے سے, اور ہم ان کا ہر وقت ہر حال میں ساتھ نہیں دے سکتے. یہ اس کے باوجود دیکھیے امریکہ اور سعودی عرب دونوں کسی حد تک ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں, اور اٹلانٹک میں یہ بیان دینے کے چند ہفتوں کے بعد خود اوباما صاحب تشریف لے جاتے ہیں ریاض گزشتہ مہینے, تو یہ ساری باتیں صرف اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ اگر سعودی عرب کے لیے امریکہ ضروری ہے تو امریکہ کے لیے بھی سعودی عرب بڑی حد تک ضروری ہے اس خطے میں اس کی اپنی پالیسیوں کو مڈل ایسٹ میں لے جانے کے لیے. مڈل ایسٹ اب بھی اس حقیقت کے باوجود کہ تیل کے لیے اب اتنا انحصار نہیں ہے امریکہ کا، لیکن اس کے باوجود مڈل ایسٹ امریکہ کی فارن پالیسی کا ایک بہت اہم جز ہے اور اس میں سعودی عرب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ریاض کی اس وقت نظریں واشنگٹن پر ہوں گی کہ واشنگٹن کیا کرتا ہے، اس بل کو کیسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ لیکن سعودی عرب کسی حد تک تیاری کر رہا ہے، پیش بندی کر رہا ہے خراب ترین سچویشن کو بھی فیس کرنے کے لیے۔
یہ تھے صحافی راشد حسین۔ لیکن اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے تو امریکہ کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیا خدشات ہیں؟ یہ سوال میں نے پوچھا دفاعی امور کے تجزیہ کار امریکہ میں ڈاکٹر احسان احراری سے۔
خدشہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے دھمکی دی ہے کہ وہ ان کے جو ان کے یہاں پہ ایسے جمع ہیں امریکہ کی ٹریجری میں ان کو بیچنا شروع کر دیں گے۔ مگر یہ بندر بھپکیاں ہیں، میں نہیں سمجھتا۔ سب سے پہلی بات، میں نہیں سمجھتا کہ سینٹ میں تو پاس ہوا، یونانیمسلی پاس ہوا ہے، مگر ہاؤس میں پاس ہونے کے امکانات بہت کم ہیں اس کے فی الحال۔ اس لیے کہ اگر دیکھیں آپ جو یہاں پہ جو بحث و بادشاہ ہو رہا ہے، اگر ہاؤس نے اس کو سب سے پہلے ہاؤس جوڈیشری کمیٹی اس کو وہ بل کو کنسیڈر کرے گی، اس کے بعد پھر اس پہ ہیئرنگ ہوگی۔ وہ ہیئرنگ ہونے میں کم از کم 2-3 مہینے لگیں گے۔ اس کے بعد اس کو ریکمینڈ کرے گی، پھر ہاؤس کو یہ تو بولے گی ہاں اس کے اوپر ووٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ تو جو ریکمنڈیشن پہ جو جتنے نمبر کے ووٹس ملیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ اس میں اس کی سپورٹ کتنی ہے۔ مگر اگر ان پرنسپل وہ چلا گیا ہاؤس میں تو اس کے یونانیمس پاس ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے فی الحال اس کے ایسا وہ نہیں ہوگا، اس واسطے کہ باتیں ہو رہی ہیں، ڈپلومیٹک نیگوشیشنز ہو رہی ہیں۔ دیکھیے جو پرنسپل جو انوالوڈ ہے اس میں، بہت ہی اہم پرنسپل ہے، ساورن امیونٹی۔ ساورن امیونٹی کا پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساورن اسٹیٹ کو کسی بھی ملک کے کورٹس میں اس کو سو نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو انٹرنیشنل لا کا وائلیشن ہوگا یہ، اس لیے کہ امریکہ بہت ہی ولنریبل ہے اس تعلق سے۔ کوئی عراقی سو کر سکتا ہے امریکہ کو، جو انویژن ہوا عراق کے اوپر۔ تو یہ پرنسپل وائٹ ہاؤس بہت امفسائز کر رہا ہے۔ ان کا جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے سینٹ کے بل پاس ہونے کے بعد، اس میں ان کا پریزیڈنٹ اوباما کے پریس سیکرٹری نے یہی بولتا رہا، جیسے بروکن ریکارڈ کے طور پہ دہراتا رہا بول رہا تھا، یہ ساورن وائلیشن، ساورن امیونٹی، یونائیٹڈ اسٹیٹس بہت ولنریبل ہے اس تعلق سے، ہم کو نہیں کرنا چاہیے اس بات پہ۔ مگر ان پرنسپل ضد میں آگے اگر بل چلا گیا ہاؤس میں تو اس کا جنانے میں پاس ہونا اس کا یقینی ہے۔
اچھا ڈاکٹر احسان احراری، ایک سوال اور یہ بھی ہے کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس وقت کیوں ہو رہی ہے؟ 11 ستمبر کے حملوں کو 15 سال تقریباً گزر گئے ہیں، تو یہ جو اس کی ٹائمنگ ہے اور جو امریکہ کی جو اپنی ایک سیاست چل رہی ہے اندرونی، اس تناظر میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں ٹائمنگ کیوں اہم ہے؟
ٹائمنگ کی 2-3 وجہ ہیں۔ وجوہات ہیں، دیکھیے امریکہ کو اب سعودی کے تیل کی ضرورت نہیں۔ سب سے اہم جو سعودی کی بہت زیادہ اہمیت تھی وہ کم ہو گئی، ختم تو نہیں ہوئی، کم ہو گئی۔ اور امریکہ اور سعودی کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ پریزیڈنٹ اوباما کا جو مد نظر ہے وہ پریزیڈنٹ بش کے مد نظر کے بالکل برخلاف ہے۔ پریزیڈنٹ اوباما یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ ایشیا، جہاں سعودی عرب اور ایران کی جو گہما گہمی چل رہی ہے، جو کھینچاتانی چل رہی ہے، جو رائیولری چل رہی ہے، وہ امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کے بالکل برخلاف ہے۔ پریزیڈنٹ اوباما نے ایک میجر انٹرویو دیا تھا ابھی 4 ہفتہ پہلے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے یہ سعودی عربیہ جو ہے مفت خور ہے، فری لوڈرز نیشن میں سے ہے، ہم ان کے جھگڑوں میں پڑنا نہیں چاہتے۔ تو پریزیڈنٹ اوباما نے اس قسم کے جو بیانات دیے تھے، اس سے ٹینشن بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور سعودی کی جو یمن کی وار ہے، اس میں امریکہ میں، حالانکہ امریکہ اس کو تھوڑی سی سپورٹ کر رہا ہے سعودی کی، مگر امریکہ چاہتا ہے کہ وہ وار بند ہو جائے، اس واسطے کہ وہ وار امریکہ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور سعودی عرب کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ اور پھر جو سعودی عرب کے اندر جو ایک ڈیولپمنٹ جو ہو رہا ہے، وہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ جو رائیولری ہے دو پرنسز میں، پرنس نائف جو ہے جو کراؤن پرنس ہے، اور جو پرنس محمد ہے، محمد بن سلمان، ان میں جو رائیولری چل رہی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ینگ جو پرنس جو ہے محمد 28-29 سال کا ہے، یہ ڈیفینس منسٹر بنا ہوا ہے اور اس نے بہت ہی ایمبیشس پلانس بنائے ہیں سعودی اکانومی کو ریجوینیٹ کرنے کے لیے، تیل کے ڈپینڈنس ہٹانے کے لیے۔ اور یہ امریکہ کا فیورٹ نہیں ہے، وہ پرنس محمد۔ امریکہ کا فیورٹ ہے پرنس نائف جو وہاں کے کراؤن پرنس ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں، ان لوگوں کا جو مش میچ جو ہے، ان لوگوں کا جو یہ ڈیولپمنٹ جو رہے ہیں، اس کی وجہ سے سعودی عرب کی اہمیت تھوڑی سی کم ہو گئی امریکہ کے نظروں میں، اور سعودی عرب کا سسپیشن امریکہ کے خلاف بہت بڑھ گیا ہے.
تو آپ نے جو دو شہزادوں, دو سعودی شہزادوں کا بتایا ہے, تو کون کس طرف ہے؟
دونوں سعودی کے فیور میں, آف کورس دونوں سعودی پرنسز ہیں, مگر امریکہ کا فیورٹ جو ہے نائف ہے, یہ کراؤن پرنس. اور امریکہ کو پسند نہیں ہے محمد, اس لیے کہ یہ جو جنگ کر رہا ہے, جو روسیا سے جا کے ملا, پوٹن سے جا کے ملا, یہ بہت ہی ریش تقریبا سمجھا جاتا ہے. مگر پرنس محمد جو ہے بہت بہت پاپولر ہے سعودی عرب میں, اس وقت ینگ پرنس ہے یہ, اور یہ 29 سال کا ہے, اور سعودی کی 60% آف دا پاپولیشن سعودی عرب کی جو ہے انڈر 30 ہے. تو سعودی عرب تو حالانکہ حکمران خبر میں پہلے لٹکائے ہوئے ہیں, مگر یہ سعودی عرب کی پاپولیشن بہت ہی ینگ ہے. ان کا اپنا جو ہے جو پرسپشن ہے کہ ہمارے ملک کا کیا رول ہو ریجن میں, وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. تو وہ امریکہ کے دباؤ میں نہیں آنا چاہتے وہ لوگ. تو یہ ٹینشن جو ہے سعودی عرب میں بھی ہے, اور امریکہ میں جو ٹینشن ہے وہ دوسری طرح کا ہے. سعودی عرب کی چونکہ اہمیت کم ہو گئی ہے امریکہ کی ڈیپینڈنس ختم ہونے کی وجہ سے, آئل کے اوپر یہ کم ہونے کی وجہ سے, یہ بہت بڑا عنصر ہے سعودی اور امریکہ کے ٹینشن کے اندر. اور پریزیڈنٹ اوباما جب تک وائٹ ہاؤس میں ہیں, کوئی جو ہے اس سالوں سے منشا نہیں ہے کہ وہ سعودی اور ایرانی رائیولری میں امریکہ کو پھنسائیں. اور ایران کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے امریکہ کی نظروں میں, اور یہ سعودی کے لیے بہت ہی پریشان کن مسئلہ ہے, اس لیے کہ اوباما کی پریزیڈنسی کے بعد جو اوباما کے سکسیسر بھی ہوں گے, اگر ہلری ہوئی یا ڈونلڈ ٹرمپ ہوا, تو وہ جو اہمیت ہے وہ بڑھے گی نہیں. تو وہ یہ سعودی کے لیے بھی بڑی پریشان کن بات ہے.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار اور امریکی محکمہ دفاع کے لیے مشاورت کاری کرنے والے ڈاکٹر احسان اراری. سروین, آپ بی بی سی لندن سے سن رہے ہیں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فراق کے شہر ایرف میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی, ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے ہیڈنگلے لیڈز میں شروع ہو رہا ہے. دو سال پہلے اسی میدان میں سری لنکا نے انگلینڈ کو 100 رن سے ہرا کر دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-0 سے جیتی تھی, جس میں کپتان اینجلو میتھیوز کی شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کا دخل نمایاں تھا, جنہوں نے 4 وکٹیں حاصل کرنے کے علاوہ سری لنکا کی دوسری اننگز میں 160 رن اسکور کیے تھے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ مکی آتھر نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کسی بھی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے, اور باہر سے کی گئی ہر طرح کی مداخلت کے راستے ہی بند کر دیں گے. ایک ویب سائٹ کو دیے گئے انٹرویو میں مکی آتھر کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور یہ ان کے لیے چیلنج ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ سابق کوچ وقار یونس کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کوچ کو سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے. مکی آتھر نے تسلیم کیا کہ تینوں فارمیٹس میں 3 مختلف کپتانوں کے ساتھ کام کرنا آسان نہ ہوگا. یورپا لیگ کا فائنل آج لیورپول اور سیویا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. سیویا کی ٹیم 2 سال سے یورپا لیگ جیت رہی ہے. انگلش فٹ بال چیمپئن لیسٹر کی ٹیم بینکاک پہنچی ہے. لیسٹر کے مالک وچائی سری ودھانا پربھا کا تعلق بھی تھائی لینڈ سے ہے, اور انہوں نے ہی اپنی اس ٹیم کے دورے کا اہتمام کیا ہے. انہوں نے 6 سال پہلے لیسٹر کلب خریدا تھا. انگلش پریمیئر لیگ کے آخری میچ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے بون مت کو 1-1 میں 3 گول سے ہرا دیا. یونائیٹڈ کے گول کپتان رونی, ریشورڈ اور ینگ نے کیے. رونی کا یہ اولڈ ٹریفرڈ کے میدان پر 100واں گول تھا. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا کہنا ہے کہ 6 کھیلوں سے تعلق رکھنے والے کم از کم 31 ایتھلیٹس پر ریو اولمپکس میں حصہ لینے پر پابندی عائد ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے بیجنگ اولمپکس کے 454 ڈوپنگ سیمپلز کا دوبارہ تجزیہ کرایا ہے, جبکہ اسے لندن اولمپکس کے 250 نتائج کا بھی انتظار ہے.
عراقی فورسز نے آج مقامی قبائل کی مدد سے رتبہ نامی شہر کو دولت اسلامیہ سے چھڑا لیا ہے۔ رتبہ عراق و شام کی سرحد پر واقع ہے اور دفاعی لحاظ سے اہم ہے۔ عراق کی صورتحال پر نظر ڈالیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں، لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا۔
امریکی سینٹ میں ایک بل منظور کیا گیا ہے جس کے تحت 11 ستمبر کو امریکہ پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سعودی عرب کی حکومت پر مقدمہ کر سکیں گے، لیکن امریکی صدر باراک اوباما نے کہا تھا کہ وہ اس بل کو ایوان نمائندگان میں ویٹو کر دیں گے۔ پاکستان کے میدانی علاقے بالخصوص صوبہ سندھ میں اس وقت گرمی کی شدید لہر جاری ہے، جہاں کئی علاقوں میں گرمی کے 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹے ہیں۔ سعودی عرب میں حکام نے خبردار کیا ہے کہ عمرے کے ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بعد زائرین کو ملک میں رہنے میں مدد دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ نائجیریا کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ 2014 میں شدت پسند گروہ بوکو حرام کے ہاتھوں اغوا کی جانے والی اسکول کی طالبات میں سے ایک طالبہ آمنہ علی مل گئی ہے۔ اور متحدہ عرب امارات کی ایک عدالت نے ایک عورت کو ملک بدر کرنے اور اس پر جرمانہ کرنے کی سزا سنائی ہے جو اپنے شوہر کی نجی زندگی میں مداخلت کی مرتکب ہوئی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنی۔ سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بم دھماکوں کی حالیہ لہر نے ملک میں سیکیورٹی اور سیاسی استحکام کے بارے میں نئے سوالات کو جنم دیا ہے۔ ان یکے بعد دیگر دھماکوں کی ذمہ داری نام نہاد دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ صرف اس ماہ اب تک بغداد میں کم سے کم 193 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب آج عراقی فورسز نے مقامی قبائل کی مدد سے رتبہ نامی شہر کو دولت اسلامیہ سے چھڑا لیا ہے۔ رتبہ عراق و شام کی سرحد پر واقع ہے اور دفاعی لحاظ سے یہ اہم ہے۔ عراقی فوج رمادی اور موصل میں بھی پیش قدمی کر رہی ہے۔ تو بغداد میں بم دھماکوں کی نئی لہر کی وجہ کیا ہے؟ دولت اسلامیہ کیا یہ ہے کہ دولت اسلامیہ کی کئی علاقوں سے پسپائی ہے یا اس کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ سنیے ہمارے ساتھی کاشف قمر کی یہ رپورٹ۔
ایک ہفتے کے دوران ایسا دوسری مرتبہ ہوا ہے کہ حملہ آوروں نے عراق کے دارالحکومت کے کئی حصوں میں تسلسل سے دھماکے کیے ہوں۔ کل بغداد 4 بم دھماکوں کا نشانہ بنا، 3 مارکیٹوں پر اور 1 ریستوران پر، جس کے نتیجے میں کم از کم 69 افراد ہلاک ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی۔ اہداف کی اکثریت تھی شیعہ علاقے۔ خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم نے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ حملہ دولت اسلامیہ کی عراق میں مستقل موجودگی اور خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔
امریکہ دولت اسلامیہ کے ان بہیمانہ حملوں کی مذمت کرتا ہے جن میں معصوم شہریوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ دولت اسلامیہ کے حملوں کے یہ نئے سلسلے ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ اس گروہ سے عراقیوں کو کتنا خطرہ ہے اور کتنا ضروری ہے کہ تمام برادریوں کے عراقی رہنما ایک مشترکہ دشمن کے خلاف اکٹھے کھڑے ہو جائیں۔
حالیہ دنوں میں بغداد دھماکوں کی ایک مہلک لہر کی گرفت میں نظر آیا ہے، جہاں تشدد کے ساتھ ساتھ شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اسی ماہ 15 مئی کو بغداد کے مضافات میں ایک نیچرل گیس پلانٹ پر حملے میں 14 افراد ہلاک ہوئے۔ 13 مئی کو شمالی بغداد کے ایک شیعہ اکثریتی علاقے میں شوٹنگ اور حملوں میں کم سے کم 16 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ اس سال کا سب سے مہلک حملہ 11 مئی کو بغداد میں ہوا، جب 3 کار بم حملوں میں کم از کم 93 افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں سے ایک دھماکے میں شیعہ علاقے کی ایک مارکیٹ میں ہی 64 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری طرف مغربی فضائی مدد اور اتحادی ملیشیا کے ساتھ مل کر عراقی فوج دولت اسلامیہ کے خلاف اپنی تازہ ترین مہم میں کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ آج انہوں نے ملک کے مغرب میں واقع شہر رتبہ کو واپس لے لیا ہے، جس پر 2 برس قبل دولت اسلامیہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ عراقی حکام اور دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے والے مغربی اتحادیوں کا خیال ہے کہ شدت پسند اس لیے اب شہری علاقوں پر توجہ دے رہے ہیں کیونکہ انہیں میدان جنگ میں پسپائی کا سامنا ہو رہا ہے۔ بغداد میں تازہ حملے سن 2005 تا 2007 کے برسوں میں ہونے والے تشدد سے ملتے جلتے ہیں، جب شیعہ برادری بڑے پیمانے پر نشانے پر تھی اور اس کے جواب میں شیعہ ملیشیا کی جانب سے فرقہ وارانہ تشدد بھی کیا جا رہا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب عراقی حکومت سیاسی بحران میں الجھی ہوئی ہے اور مضبوط شیعہ ملیشیا کے مقابلے میں کمزور سمجھی جاتی ہے، خدشہ یہ ہے کہ کہیں ماضی پھر سے نہ دہرایا جانے لگے.
تفصیل بتا رہے تھے کاشف قمر. اور اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے بی بی سی کی عربی سروس کے محمد یحییٰ سے بات کی. ان سے پوچھا کہ بغداد میں بم دھماکوں کی اس نئی لہر کے پیچھے وجوہات کیا ہیں.
آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک سلسلہ ہے. اس طرح کے حملے باقاعدگی سے ہوتے آئے ہیں, تاہم پچھلے دو ہفتوں میں ان حملوں کی تعداد میں حیران کن طور پر تیزی آئی ہے اور اس سے سیکیورٹی اداروں میں افراتفری پھیل گئی ہے. اس کا تعلق دولت اسلامی کے خلاف ملک کے شمال اور مغربی علاقوں میں جاری آپریشن سے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی دستے ان علاقوں کو چھوڑ کر بغداد واپس آ جائیں اور ان کی توجہ بغداد میں ہونے والے حملوں پر ہو, نہ کہ ان علاقوں پر جو کہ دولت اسلامیہ کا گڑھ ہیں.
اچھا, موجودہ جو وزیر اعظم ہے حیدر البادی, ان کے آنے کے بعد ایک تاثر پیدا ہوا تھا کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور جو قواریت ہے, جو کشیدگی ہے, وہ کم ہوئی ہے کسی حد تک. اب آپ کو کیا لگتا ہے جو صورتحال ہے وہ پھر سے نوری المالکی کے زمانے کی طرف واپس جا رہی ہے؟
Well, حیدر البادی is facing huge challenges.
دیکھیں, حیدر البادی کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے انہیں ان حملوں کا سامنا ہے جو کہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. معاشی لحاظ سے تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں نہ صرف عراق کی بجٹ پر اثر انداز ہو رہی ہیں بلکہ اس سے لوگوں کی زندگی پر بھی اثر پڑ رہا ہے. اور اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو انہیں پارلیمنٹ کے اندر سے اختلافات کا سامنا ہے. بنیادی طور پر شیعوں کے درمیان اختلافات ہیں. شیعہ عالم مقتدی الصدر چاہتے ہیں کہ حیدر البادی سیاسی اصلاحات لے کر آئیں. لیکن بہت سے سیاسی شیعہ رہنما اس کے خلاف ہیں. اس سے پوری حکومت گر سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ان کے لیے مزید مسائل پیدا کر رہی ہیں.
عراق پہلے ہی لسانی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم نظر آتا ہے. اگر آپ باہر سے دیکھیں تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جہاں شیعہ آبادیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اس سے عراق میں جو ہے کہ فرقہ واریت جنگ سی ہے, اس پر کیا اثر پڑے گا؟
Well, the complexity of the situation now is that not only
اس صورتحال کی پیچیدگی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان واقعات سے نہ صرف شیعہ سنی اور کردوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے بلکہ اس سے شیعوں کے اپنے اندر بھی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ دولت اسلامیہ نے جن شیعہ علاقوں پر حملہ کیا وہاں پر اب 100 سے زائد مختلف شیعہ ملیشیاؤں نے خود کو تعینات کر دیا ہے, اور شیعہ رہنما مقتدی الصدر نے حیدر البادی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اپنی عوام کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئی ہے.
آپ نے ذکر کیا کہ بغداد میں جو دولت اسلامیہ یہ حملے کر رہی ہے اس سے رمادی اور موصل جیسے علاقے ہوئے ہیں جو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ اس پر فرق پڑے, تو ان کی جو یہ اسٹریٹجی ہے کیا وہ کامیاب ہو رہی ہے؟
ہماری جن سیکیورٹی تجزیہ کاروں اور عراقی فوجی حکام سے بات ہوئی ہے, ان سب کا کہنا ہے کہ ہاں, یہ کامیاب ہو رہی ہے. یہ نہ صرف حکومت کی توجہ دولت اسلامیہ کے علاقوں سے ہٹا رہی ہے بلکہ وہاں موجود فوجی دستوں کو واپس بغداد بلایا جا رہا ہے تاکہ بغداد کی سیکیورٹی پہ توجہ دی جائے. عراقی حکومت کی توجہ اب بغداد میں امن قائم کرنے اور حملوں کے اس سلسلے کو روکنے پر ہے تاکہ وہ دولت اسلامیہ کے علاقوں میں امریکہ اور اتحادی فوجوں کے ہمراہ کارروائی جاری رکھ سکیں.
یہ تھے بی بی سی کی عربی سروس کے محمد یحییٰ. ادھر افغانستان میں قیام امن کے لیے 4 ملکی رابطہ گروپ یعنی کوڈریلیٹرل کوآرڈینیشن گروپ یا کیو سی جی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا. اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مختصر بیان میں کہا گیا کہ گروپ کے ارکان متفق ہیں کہ تشدد کا کوئی فائدہ نہیں اور امن مذاکرات کے سلسلے میں کیو سی جی میں شامل ممالک اپنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے. لیکن یہ سارا مسالتی عمل کہاں تک پہنچا ہے اور اس گروپ کا اب مستقبل کیا ہے, اس پر میں نے بات کی بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید سے.
یہ گروپ کا جو مستقبل ہے وہ جو آخری اس کا اجلاس ہوا تھا فروری اس سال, اس میں جو روڈ میپ طے کیا گیا تھا اس کے مطابق اگلی جو ملاقات ہونی تھی وہ براہ راست طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونی تھی, اس کے بعد یہ 5واں اجلاس ہونا تھا. تو اگر اس تناظر میں دیکھیں تو وہ ٹارگٹ جو انہوں نے اپنے لیے رکھا تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا. اور یہ اتنی پہلے تو ہر ہفتے ان کی ملاقاتیں ریگولرلی ایک مرتبہ کابل میں اور پھر اگلی دفعہ اسلام آباد میں ہوتی رہیں, اب یہ دوسری مرتبہ بھی اسلام آباد میں ہو رہی ہیں. تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو اہداف انہوں نے اپنے پاس سامنے رکھے تھے, وہ سب سے بڑا جو ہدف ہے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا, وہی اس کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا ہے.
اچھا, اور ایک اور بات یہ ہے کہ پہلے اس میں اعلیٰ سطحی کافی اہلکار آتے تھے, اس مرتبہ کیا ایسا ہی ہے؟
اس مرتبہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو افغانستان کی ناراضگی ہے وہ کچھ ظاہر ہو رہی ہے, جو نمائندگی اس دفعہ افغانستان کے وفد کی یہاں ہو رہی ہے, کوئی افغانستان سے خصوصی وفد یا اعلیٰ حکام اس میں شرکت کے لیے نہیں آئے, اس سے پہلے آتے رہے ہیں. اور اس مرتبہ جو اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر ہیں ڈاکٹر عمر زاخلوال, وہ افغانستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس سے لگتا تو یہی ہے جو ایک پیغام افغان حکومت نے دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ کوئی زیادہ امیدیں اب اس گروپ سے یا ان ملاقاتوں سے ان اجلاسوں سے نہیں منسلک کر رہے, اور جو ایک جنرل وہاں پر پیسیمزم ہے افغانستان میں اسی کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان پر مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے.
اچھا, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر اب کتنا دباؤ ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز تک لے کے آئیں؟
دیکھیں, دباؤ تو یقیناً افغانستان کا بھی ہے, امریکہ کا بھی ہے, اور کسی حد تک شاید چین کا بھی ہو, لیکن اگر تو صرف بات چیت کے ذریعے پاکستان طالبان کو قائل کر سکے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آ جائیں تو اس حد تک تو شاید پاکستان کرے, لیکن جو اس مذاکراتی عمل میں ایک روڈ میپ طے ہوا تھا اس میں یہ بھی طے تھا کہ اگر طالبان مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے تو پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے گا. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان فی الحال اس موڈ میں ہے یا آگے چل کر بھی اپنی یہ پالیسی چینج کر سکتا ہے کہ طالبان کو کسی فوجی کارروائی دباؤ کے ذریعے مذاکرات کی میز پر لائے.
یہ تھے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی ہارون رشید. اور پاکستان میں حکومت اور حزب مخالف کی جماعتوں نے پینما لیکس, آف شور کمپنیز, سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے قرضے معاف کروانے اور بدعنوانی کی تحقیقات کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے, جو ان معاملات کی تحقیقات کے لیے ضوابط کار اور مناسب فورم کا تعین کرے گی. جبکہ اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے پینما لیکس کے معاملے پر انصاف نہ ہونے کی صورت میں سڑکوں پر احتجاج کرنے کی دھمکی دے دی ہے. اسلام آباد سے سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ.
وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے قومی اسمبلی کے سپیکر سردار ایاز صادق کے چیمبر میں حکومت اور حزب مخالف کی جماعتوں کے اجلاس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پارلیمانی کمیٹی 12 ارکان پر مشتمل ہوگی, جس میں 6 ارکان حکومتی بینچوں سے جبکہ 6 ارکان کا تعلق حزب مخالف کی مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے. انہوں نے کہا کہ اس پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. پرویز رشید کا کہنا تھا کہ اس 12 رکنی کمیٹی کی کارروائی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی جائے گی.
کمیٹی کے بارے میں اصولی فیصلہ یہ ہو گیا ہے, کل ہاؤس میں اس کا موشن پیش کر کے, ریزولوشن پیش کر کے ہاؤس سے اس کی منظوری لی جائے گی اور پھر یہ کمیٹی اپنا کام شروع کر دے گی اور جن امور کو اس نے طے کرنا ہے وہ جلد سے جلد فیصلہ کر کے دوبارہ رپورٹ دیوان میں پیش کر دے گی.
اس سے قبل قومی اسمبلی کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاناما لیکس کے بارے میں خود وزیراعظم اور ان کے بچوں نے ابہام پیدا کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے 2 روز قبل قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران حزب مخالف کی طرف سے پوچھے گئے 7 سوالوں کا جواب نہیں دیا, بلکہ وہ اپنی تقریر میں اپنی اور اپنے خاندان کی وضاحتیں پیش کرتے رہے. سید خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ احتساب کا ایک ایسا نظام وضع کیا جانا چاہیے جس میں کسی کو کوئی روح رعایت نہ دی جائے.
جتنے ہم بیٹھے ہیں, چاہے ہم نے قرضے لیے ہیں نہیں لیے ہیں, ہم نے آف شور بنایا ہے نہیں بنایا ہے, ہمیں بھی اکاؤنٹیبل بنایا جائے, ہم سے بھی پوچھا جائے, ہماری بھی چیزیں نکالی جائے کہ آپ اتنی وزارتوں میں رہے ہیں, یہ آپ کی لسٹ ہے, یہ کرپشن ہے, یہ کچھ تم نے کیا ہے, یہ ٹیکس نہیں دیا, یہاں پہ یہ تیری چیز ہے اس پہ نہیں دیا. ہمارا بھی حساب ہونا چاہیے, صرف وزیر اعظم کا کیوں ہونا چاہیے, مگر اس آف شور کے اسکینڈل کے بعد.
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایوان میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی سے متعلق جب بھی وزیر اعظم سے سوال پوچھا جاتا ہے تو یہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں. انہوں نے کہا کہ حزب مخالف کا کام حکومت کے غیر قانونی کاموں پر تنقید کرنا ہے، جبکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حزب مخالف کی تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کے معاملے پر حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے۔
ہمیں سارے ملک کو موبلائز کرنا چاہیے کرپشن کے خلاف، اس لیے یہ ضروری ہے۔ اگر اسی طرح کر کے جس طرح کی پرائم منسٹر نے تقریر دیا جو بہت ہی مایوس کن تھی، اگر آپ نے یہی طوطے مینا کی کہانی سنانی ہے اور اسی طرح ہمیں سٹون وال کرنا ہے اور اس ایک سنسیئر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پرائم منسٹر اپنے آپ کو نہیں پریزنٹ کریں گے، میں آج میں باقی اپوزیشن کی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے اور اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا پھر ڈیموکریٹک رائٹ ہوگا کہ ہم سڑکوں کے اوپر نکل کے انسان۔
پاناما لیکس، بدعنوانی اور قرضے معاف کروانے کی تحقیقات کے معاملے کے لیے حزب مخالف کی طرف سے جن 6 افراد کے نام دیے گئے ہیں ان میں متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی رکن بھی شامل نہیں ہے۔ اس بارے میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم نے اپوزیشن کے اجلاسوں میں مناسب انداز میں شرکت نہیں کی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
برطانوی مصنفہ جے کے رولنگ نے امریکہ کی ریپبلکن جماعت کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ برطانیہ کے حق کا دفاع کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں مسٹر ٹرمپ کی کہی ہوئی تقریباً ہر بات پر اعتراض ہے، لیکن پھر بھی انہیں برطانیہ آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ نیویارک کے ادبی میلے میں شریک مصنفہ جے کے رولنگ نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں شمائلہ خان سے۔
گزشتہ سال ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر عارضی پابندی کے مجوزہ منصوبے کے اعلان کے بعد ان کے برطانیہ میں داخلے پر پابندی کے لیے ایک مہم چلائی گئی تھی، تاہم جے کے رولنگ کا کہنا ہے کہ وہ اس مطالبے کی حمایت نہیں کر سکتی۔
Only last year we saw an online petition to ban Donald Trump.
پچھلے سال ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے برطانیہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ایک آن لائن درخواست دیکھی۔ اس درخواست پہ 5 لاکھ دستخط کیے گئے۔ مجھے مسٹر ٹرمپ کی کہی ہوئی تقریباً ہر بات قابل اعتراض رکھتی ہے۔ میں انہیں جارحانہ اور متعصب سمجھتی ہوں، لیکن انہیں میرے ملک آنے اور یہاں جارحانہ اور متعصبانہ پن کے لیے میری پوری حمایت حاصل ہے۔ جے کے رولنگ بچوں کے کتابی سلسلے ہیری پوٹر کی تخلیق کار ہیں، جس میں نمایاں طور پر چڑیلوں اور جادوگروں کا ذکر ہے۔ ان کی یہ کتابیں دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوتی ہیں۔ وہ نیو یارک میں منعقدہ ادبی میلے میں شریک ہیں، جہاں انہیں آزادی اظہار رائے سے متعلق ایک ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ ایسی آزاد خیال قوم سے ہیں جہاں آزادی اظہار رائے کا دفاع کیا جاتا ہے۔
My critics are at liberty to claim that I'm trying to convert children to Satanism.
مجھ پہ تنقید کرنے والوں کو آزادی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں بچوں کو شیطانیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میں یہ کہنے میں آزاد ہوں کہ میں انسانی فطرت اور اخلاقیات کو تلاش کر رہی ہوں۔ پین امریکہ سالانہ ادبی میلے اور فری ایکسپریشن یا آزادی اظہار ایوارڈز میں مصر کے مصنف احمد ناجی کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ 30 سالہ احمد ناجی کو مصر کی عدالت نے ان کے افسانے سے فحش طرز تحریر ایک سرکاری ادبی جریدے میں شائع ہونے کے الزام میں اسی سال فروری میں 2 برس قید کی سزا سنائی تھی۔
تفصیل بتا رہی تھی شمائلہ خان۔ اور آئیے اب رخ کرتے ہیں بھارت کی جنوبی ریاستوں کا، جہاں انتخابی عمل جاری ہے۔ کیرلا اور تمل ناڈو کے سرحد پر اب آدی واسیوں کے علاقے اٹا پاڑی کی آدھی آبادی شاید اس انتخابات میں ووٹ نہ ڈال سکی ہو۔ دراصل یہاں کی عورتوں کے مطالبے کے بعد کیرلا میں حکومت نے سال 1995 میں اٹا پاڑی میں شراب پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی، مگر علاقے میں شراب کی عادت ایسی پھیلی ہے کہ مرد تمل ناڈو کی دکانوں سے شراب مانگنے لگے، جس کی وجہ سے پچھلے 5 برسوں میں یہاں 2 شراب کے مراکز کھولنے پڑے۔ یہاں کی عورتیں ناراض ہیں کیونکہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا امیدوار ان کے مردوں میں بیماری کی طرح پھیلی شراب کی عادت سے چھٹکارا دلانے میں ان کی مدد نہیں کر رہے۔ کیرلا سے بی بی سی کی نامہ نگار دیویا آریا کی خصوصی رپورٹ سنیے۔ پانچ مرد، 2 کی پتنیاں اور 1 کی بیٹی بھی،
ये सब यहाँ शराब पीने से होने वाली परेशानियों के बारे में एक काउंसलिंग का लेक्चर सुन रहे हैं। विवेकानंद मिशन की ओर से चलाए जा रहे इस डी एडिक्शन सेंटर में रोजाना 4 नए आदमी इलाज के लिए आते हैं। काउंसलर विजय कुमार बताते हैं,
ഇവിടെ ആൽക്കഹോളിക് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾ, അവരുടെ വൈഫ്, ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഒരു കുട്ടി, അത്ര ആൾക്കാരെയാണ് 21 ദിവസം ഇവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഈ 21 ദിവസം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഓർത്തേ ഏക ആദ്മിക്കും ഓ ഫാമിലിക്ക് ഫാമിലി സബ് മിൽക്ക് ഇത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് കറ ഫാമിലിക്ക് ഭീ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ദേക്ക് ബച്ചോക്ക് ഭീ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ദേക്ക് ആദ്മിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ദേക്ക് കറേ ബോൾ ജാഥ വൈലൻ്റ് ഓർത്തേ ഉസ്ലോക്ക് ഖാനക്ക് സബ് മെഡിസിൻ മിൽക്ക് ദേതോ.
लेकिन प्रोग्राम छोड़ के जाने के बाद मर्दों का फिर से शराब की लत पकड़ लेना आम है। 34 साल के विजू को भी ये लत लग गई थी। रोज 400 कमाते और उसमें से 300 रुपए शराब पर ही उड़ा देते। परेशानी का सबब दरअसल पड़ोस के स्टेट तमिलनाडु में है।
रोज
तो यहाँ पर तो बंद होगी लिकर, तो कैसे मिलती थी?
ये पाठ पढ़ दी नम कोर काला कटे थी बंद है इसलिए पिने नहीं ये ग्रंथ पुरता
तो ये तो हम तमन्ना डे दिकरे को लाए टी दिकरे अब तेरे पाठ पढ़ते रहेंगे कल पहला अंडा मिला. अच्छा,
ये मैं बोल रहा था मैडम, मैं इधर से 15 किलोमीटर दूर जाके आने की बोर्ड में जाके पीता हूँ, फिर अंदर का लोकल लिकर मिलता था वो, उसका हमारा नाम है पटाचेरे, वो भी मैं पीता था, फिर इधर कल्लू वाला लोकल भी मिलता था वो भी मैं पीता था.
विजू के मुताबिक शराब की आदत ऐसी थी कि कुछ होश नहीं रहता था, घर में पत्नी को मारना आम था, बच्चे या उनकी जिम्मेदारी, पढ़ाई, खाना पीना, किसी बात का एहसास नहीं था. विजू बताते हैं कि दोस्तों के साथ में शुरू हुई ये आदत 10 साल बाद गई, जब एक दिन भगवान का डर मन में आया, साबरीमाला मंदिर गए और शराब छोड़ दी. वैसे एक वजह इलाके में बना औरतों का ग्रुप थाईकुलम संगम भी था. मारुति ने इस ग्रुप की शुरुआत भी की और इस वक्त उसकी सेक्रेटरी भी हैं. बताती हैं कि साल 2002 में एक बार शराब की बोतल के लिए ऐसी लड़ाई हुई कि लोगों ने एक लड़के पर वही शराब डालकर उसे जिंदा जला दिया. बस तभी औरतों ने तय किया कि अब उन्हें कुछ तो करना होगा.
मैडम घर के अंदर धमकी देते है ना, पति से धमकी और टॉर्चर होते है, इसलिए ये लोग एक शब्द लिया था. हम लोग सभी लड़की लोग इकट्ठा करके हम लोग उसी प्रश्न को आगे बढ़ेंगे बोल के एक इकट्ठा होके ये स्ट्राइक शुरू कर दिया.
आदिवासी इलाका है जहाँ पढ़ाई लिखाई भी कम है और पीढ़ियों से मर्दों में शराब की लत की वजह से अब असर बच्चों पर दिख रहा है. इलाके में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट केरल की एवरेज यानी औसत से भी 3 गुना ज्यादा है. इसी वजह से केरल सरकार की तरफ से जब आदिवासी विकास के लिए यहाँ नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो सारा ध्यान शराबखोरी पर रखा. लेकिन मारुति कहती है इससे भी कोई खास मदद नहीं मिली. बहुत कोशिशों के बाद पिछले महीने 15 किलोमीटर दूर वाली शराब की दुकान तो बंद हुई, पर अब मर्द तमिलनाडु में ही 40 किलोमीटर दूर वाली दुकान तक जाने लगे हैं. मारुति से बात खत्म हुई तो इतनी देर में हमारे लिए ट्रांसलेशन का काम कर रहे प्रशांत अचानक मुझे किनारे ले गए.
अभी दारू का प्रश्न में मेरे नजर से मैं बात कर रहा हूँ. अभी हमारा मैं भी एक टाइम से मैं दारू पिया था, अभी नहीं है, मैं भी दारू पिया था उसी टाइम मेरा घर का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मेरा बीवी के साथ मेरे को झगड़ा हुआ था, उसी कारण मेरा फैमिली का पूरा गड़बड़ हो गया, टूट गया. ये मेरा लाइफ में नहीं, अट्टापाड़ी का एक एक आदमी के पास ये प्रश्न होते रहते.
दिसंबर 2015 में केरल सरकार ने पूरे राज्य में शराब पर आंशिक प्रतिबंध यानी पार्शल बैन लगाया और कहा कि आने वाले 10 साल में ये पूरे बैन में तब्दील कर दिया जाएगा. पर शराब की आदत छुड़वाने का ये तरीका कितना बेअसर हो सकता है ये अट्टापाड़ी के लोग अच्छे से जानते हैं. शायद सरकार उनकी बात एक बार सुन ले तो सही पॉलिसी बनाने में कुछ मदद मिले. दिव्या आर्य, बीबीसी अट्टापाड़ी, केरल.
اور کیرل یا کیرلا پر ایک اور بڑی دلچسپ رپورٹ ابھی آنے کو ہے, لیکن اس وقت آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ کیرل یا کیرلا پر ہماری اتنی توجہ کیوں ہے. ہمارے ساتھی اسد علی اس کی وجہ بتا رہے ہیں.
امبر, آج تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ کیرل میں انڈیا کی دوسری تین بڑی ریاستوں میں, جن میں مغربی بنگال, تمل ناڈو اور ایک آسام چھوٹی ریاست جو ہے, ان کے انتخابات ہوئے حال ہی میں اور ان کا کل نتیجہ آ رہا ہے. ان چاروں ریاستوں کے انتخابات کی کل گنتی ہوگی اور اس میں اس کا نتیجہ آئے گا, اور اسی وجہ سے یہ فوکس جو ہے ان ریاستوں کی طرف تھا اور ہم یہ رپورٹس چلا رہے ہیں. اور اس میں کیرل کی اہمیت یہ ہے کہ یہ انڈیا کی ان ریاستوں میں ہے جن میں کمیونسٹ پارٹی بھی الیکٹ ہو کر آتی رہی, اور اس دفعہ پھر ایگزٹ پولز جو بتا رہے ہیں وہ شاید امکان یہ ہے کہ جو کانگریس کی حکومت ہے وہ ان کو ذرا چیلنج کا سامنا ہے اور شاید لیفٹ پارٹی دوبارہ اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے. اور دوسرا یہ کہ کیرل کو انڈیا کی ان زیادہ پڑھی لکھے لوگوں والی ریاستوں میں سمجھا جاتا ہے جہاں پہ ذرا لبرل اور سیکولر اقدار جو ہیں وہ زیادہ رائج ہیں.
یہ تھے اسد علی. اب بھارت میں جہاں ایک ریاست اتر پردیش میں گائے کی پوجا کی جاتی ہے, کئی ریاستوں میں گائے, بیل, بچھڑے یا بھینس کا گوشت کھانے یا خریدنے اور ان کو مارنے پر پابندی ہے, وہیں کیرل یعنی کیرلا کی ریاست میں اس کی کھلی آزادی ہے. سنیے کیرل سے ودیا آریا کی رپورٹ.
کیا کھانا چاہیے ہم کو؟
ایک بیف فرائی, ایک بیف کری,
تو رنجیت اور ہری لال مجھے آج آپ لوگ لے کے آئے ہیں یہاں کے سڑک کنارے پاپٹی ہوٹل میں آئے ہیں, اور یہ دونوں ہی بیف کے بہت ہی بڑے فینز ہیں, اور جیسا کہ آپ نے نام سے اندازہ لگا لیا ہوگا دھرم سے ہندو ہیں, اور ان سے ہم یہ بہت ہی کانٹروورشل ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کہ بیف کھانے والے ہندو ہوتے ہیں یا مسلمان یا کرسچن.
ایسے کچھ نہیں ہے, بیف کھانا کرسچن, ہندو, مسلم, ایوری ون ایٹس.
تو یہ جو بیف ہوتا ہے یہ کون سے اینیمل کا میٹ ہوتا ہے, کیونکہ کیرل میں کوئی بین تو ہے نہیں لیگلی, تو کسی بھی کاؤ, بل, بلک, مطلب گائے, بھینس, بیل, کسی کے بھی سلاٹر پر کوئی بین نہیں ہے.
بفلو میٹ.
تو کہیں پہ کیا کاؤ میٹ بھی یوز ہوتا ہے بیف میں؟
موسٹلی نہیں,
بالکل. اچھا, اب یہ بہت سارا کھانا آ گیا ہے ہمارے میز پہ. کھانا شروع کرنے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ اپنے بیف کے پیار کو کیسے ایکسپریس کریں گے؟
When we have it, it's like that we are in a heaven. that my tongue says, hey Hari, you are in the real heaven.
So let's enter the real heaven.
مجھے صاف ہو گیا کہ کیرل کے لوگوں کو جتنا مچھلی اور سی فوڈ پسند ہے اتنا ہی بیف. اسی لیے جب اتر پردیش کے دادری میں گھر میں بیف رکھنے کی افواہ پھیلنے پر اخلاق نام کے انسان کو جان سے مار دیا گیا تو اثر کیرل میں بھی ہوا. یہاں لیفٹ پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ ایس ایف آئی نے پورے اسٹیٹ میں بیف کھانے کے فیسٹیول کیے. ایس ایف آئی کے ارشوک کانیرپوڑا کہتے ہیں,
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്.
കേരളയ്ക്ക് کوئی ایک ایڈمنسٹریشن ہم کو یہ کہے کہ ہم کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, ایسا کبھی الاؤ کرنا نہیں چاہیے. اسی وجہ سے ایس ایف آئی یہاں بیف فیسٹیول آرگنائز کیے ان دا سینس آف پروٹیسٹ, کیونکہ بیف کھانے پر ایک آدمی کی ہتیا, کسی کو مارا جا رہا ہے, یہ ہم سہ نہیں سکتے.
انہیں دنوں میں دلی پولیس نے راجدھانی میں بنے کیرل ہاؤس کی کینٹین پر چھاپا مارا. وجہ وہی کہ وہاں بیف پروسا جا رہا تھا. اس وقت بھی لیفٹ پارٹیوں نے اس پر خوب ناراضگی ظاہر کی اور ساتھ ہی کہا کہ وہاں تو بھینس کا ماس ہی پروسا جا رہا تھا. کیرل میں 55% ہندو آبادی ہونے کے باوجود نہ گائے کو پوجا جاتا ہے نہ ہی گائے, بھینس یا بیل کے بیف کو غیر ہندو سمجھا جاتا ہے.
بیف ہے جو سب کو ایک ساتھ لے کے آتا ہے. اگر ٹیبل میں ایک پلیٹ بیف فرائی اور پروٹا آ گیا تو سب جن ایک ساتھ ہنس ہنس کے کھا لیں گے.
کوچی میں برنٹن بوٹیارڈ نام کے 4 ستارہ ہوٹل میں ایگزیکٹو شیف منوج نائر بتاتے ہیں کہ جیسے اتر بھارت میں اسلامی شاسکوں کی وجہ سے اودھی پکوان آئے, ویسے ہی پرتگال اور ہالینڈ سے بیف کھانے کا چلن کیرل آیا. منوج بتاتے ہیں کہ جب کیرل سے بڑی تعداد میں لوگ سعودی عرب اور آس پاس کے دیشوں میں نوکریوں کے لیے گئے تو انہی لوگوں کے لیے کیرل میں بیف بڑے ریسٹوراں میں خاص پکوان کے طور پر پیش کیا جانے لگا, اور اب یہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ بیف فرائی سڑک کنارے کے ہر چھوٹے بڑے ہوٹل میں مل جاتا ہے. یہ رپورٹ دیویا آریا نے کیرل سے بھیجی تھی. اور دیویا آریا کی اس رپورٹ کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ خبروں کے لیے، تجزیوں کے لیے، تازہ ترین تصاویر کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com ہمیشہ موجود ہے۔ اب امبر خیری کو اجازت دیجیے۔ ہمارے آج سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھے عمر آفریدی، اسلام آباد میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے عامر صدیق، اور لندن میں تھی لیسا ہیک۔ سربین کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
امریکی سینٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جس کے تحت 11 ستمبر کو امریکہ پر حملے میں ہلاک ہونے والے والوں کے اہل خانہ سعودی عرب کی حکومت پر مقدمہ کر سکیں گے، لیکن صدر اوباما نے کہا تھا کہ وہ اس بل کو ایوان نمائندگان میں ویٹو کر دیں گے۔ افغان حکومت نے ملک کے باغی گروپ حزب اسلامی کے ساتھ امن معاہدے کے مسودے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس موقع پر گروپ کے سربراہ گلبدین حکمتیار موجود نہیں تھے، اور اس معاہدے کی توثیق افغان صدر کریں گے۔ عالمی بینک نے تونیزیا کو $5 ارب کا قرضہ دینے کی منظوری دی ہے تاکہ تونیزیا میں پیداوار شروع ہو اور ضروری نوکریاں دی جا سکیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں قومی عجائب گھر کا افتتاح کیا ہے، جس میں ایک تنازع کی وجہ سے فی الحال کچھ نہیں رکھا گیا۔ اور متحدہ عرب امارات نے کی ایک عدالت نے ایک عورت کو ملک بدر کرنے اور اس پر جرمانے کی سزا سنائی ہے، جو اپنے شوہر کی نجی زندگی میں مداخلت کی مرتکب ہوئی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔